بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرآن کریم میں ہمیں جو مختلف قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں، ان میں اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلی تعلیم کیا دی گئی؟ سب سے پہلی تعلیم اگر ہم قرآن کے نازل ہونے کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو قرآن کریم میں سکھائی گئی ہے وہ ہے اقرا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہی بہت سے فسادات، دین سے دوری، فتنوں کا شکار ہونا، دین سے الگ ہونا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا انسان محنت کے باوجود غلط راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ سب چیزیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم اور ہدایت، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلی تعلیم جو ہمیں دی گئی قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام لے کر پڑھنا شروع کرو، سیکھو، دین حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا دوبارہ لایا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلا اقرا، دوسرا اقرا، جو بھی تفسیری جو باتیں ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں، لیکن دو مرتبہ اقرا ہے، گویا کہ ایک مرتبہ اقرا میں خود پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پڑھو، اور اس کے بعد اقرا میں دوسروں کو سکھانے کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، خود حاصل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. عام طور پر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم تو اپنا عمل کر لیں بس کافی ہے. اپنا عمل جو ہے، اپنے عمل کو بھی انسان دوسروں کی تعلیم کا ذریعہ بنا دے. ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی کے ذریعے سے انسان کسی کو سکھاتا ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے. جیسے بکریاں چرائی جاتی ہیں تو بکریاں چرانے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو راعی کہتے ہیں. اس کو ہر بکری پر خیال رکھنا پڑتا ہے، نظر رکھنی پڑتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے کہ کہیں زیادہ ادھر ادھر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جانور آ جائے اور اس پر حملہ کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ گم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی کے باغ میں جا کر نقصان کر دے. ہر صورت میں نقصان ہے، تو اس کو خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت بالکل رسی کے ساتھ مقید کر کے رکھے. دونوں چیزیں، نہ قید کر کے رکھتا ہے کہ رسی باندھ کر رکھے، اور نہ بالکل چھوڑ دیتا ہے کہ اس پر کوئی نظر ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو، ہر شخص اپنے آپ کو یہ سمجھے گویا کہ میں جس طرح بکریاں چرانے والا ہوتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو قید کر کے مستقل تو نہیں رکھتا، لیکن نظر رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ یتفقدوا اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے، خیال رکھتے تھے، ان کے احوال معلوم کرتے تھے. کسی کے یہاں کوئی دنیاوی پریشانی ہے، اس کی پریشانی کا بھی، بیمار ہے، عیادت کے تشریف لے گئے، کوئی ضرورت ہے، اچھا اس کی ضرورت. لیکن اگر کوئی دین کے لحاظ سے بھی ذرا دور نکل رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ خیر، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کی تفاصیل احادیث میں آتی ہیں، اور وہاں پر، یہاں تو اصل مقصد یہ تھا بتانے کا کہ یعنی یہ پہلی تعلیم جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اور سکھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے بات سمجھائیں، واضح کریں. زبان ہی ذریعہ نہیں ہے سکھانے کا، اپنا ہمارا جو عمل ہے وہ بھی سکھانے کا ذریعہ ہے. گھر پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اچھا پاس چھوٹے ہیں، اچھا بسم اللہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، یہ تعلیم ہو گیا. تعلم اور سیکھنا اور سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم کی تعلیمات خود حاصل کرے، دوسروں تک پہنچائے. تو سیکھنا اور سکھانا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے مستقل. پہلی تعلیم ہمیں جو دی گئی ہے وہ ایک بنیادی تعلیم یہ ہے. اس کے لیے مقصد یہ تھا بتانے کا کہ یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں جب ایسا کوئی موقع ملے گا کہ ہم کہ یعنی کوئی تعلیم کریں یا کوئی کتاب پڑھیں یا کسی کے سامنے بات کریں یا کوئی ایسا موقع ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص ہر وقت جہاں جو موقع ہے عملی لحاظ سے، نہ ہو تو کم از کم نیت کریں عمل کے لحاظ سے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہمارا لباس ہے، دوسرے دیکھیں گے اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہماری عملی طور پر ایک تبلیغ ہے. عملی طور پر ہم دوسروں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں. ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اس وقت وہ ہمارے اخلاق کیا پہچانیں گے، ہمارے بارے میں کیا نظر رائے قائم کریں گے، یہ ہم عملی طور پر سکھا رہے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو پانچ باتیں مجھ سے سیکھ لے اور یا اس پر عمل کر لے، یا ایسے شخص کو سکھا دے جو اس پر عمل کر لے. سیکھنے کا اصل چیز تو ہے نا کہ انسان عمل کرے، تو پہلی چیز اس کو بیان فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو پانچ باتیں مجھ سے حاصل کر لے اور ان پر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرے، یا کم از کم اتنا تو کر لے کہ کسی خود کو اگر مشکل لگ رہا ہے، ظاہر ہے انسان کوشش تو کرے گا، صحابہ تھے سامنے، تو مقصد یہ تھا کہ یعنی دونوں درجوں پر عمل کر لو، سیکھ کر عمل بھی کرو اور دوسروں تک بھی پہنچا دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیاری بیٹھے ہوتے تھے، وہ تو تھے ہی مستقل ساتھ رہنے والے، اور بہت زیادہ جذبہ تھا ان میں ان چیزوں کا، علم حاصل کرنے کا اور سیکھنے کا، ہر وقت اپنے آپ کو وہیں پیش کیا ہوا تھا. عجیب بات ہے، یہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہر وقت کے ساتھ رہنے والے، یہ ایک مجاہدے کی ایک عجیب قسم ہے، ہر وقت ساتھ رہنے والے، مستقل ساتھ رہتے ہیں. کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا حجۃ الوداع میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ایک عجیب بات ہے، جو ہر وقت ساتھ ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، نہ کوئی ان کے ذریعہ معاش، نہ کچھ، ہر وقت پڑے ہوئے مسجد میں. فرماتے ہیں کہ ایک عجیب حال میرا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میری یعنی ہوش گم ہو جاتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر وہاں اور مسجد کے جو وہاں درمیان کے جو مسجد کے یعنی مسجد ہی کے علاقے میں، وہیں پر میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. اس حالت میں وہاں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اچھا اس کی حالت عجیب سی ہے، کیا کر رہا ہے. تو کبھی کسی کو دماغی حالت، اگر دماغی حالت کسی کی صحیح نہ ہوتی، جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی، تو یہاں گردن کے پاس رگ ہوتی ہے، وہ دباتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے، وہ اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ اس کا علاج ہے، ہوگا کوئی طبی لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، کہ اس کا علاج سمجھا جاتا تھا کہ یہاں دباتے تھے. فرماتے ہیں میں اتنا، میرا ہوش ایسا ہوتا تھا، میں ایسا گر جاتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اس کو جنون ہو گیا ہے، کوئی آ کر میری گردن دباتا، میں گرا ہوا تھا، کوئی آ کر میری گردن دباتا تھا، سمجھتے تھے کہ مجھے جنون ہوا ہے، دماغی حالت میں مجھے کچھ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا، بھوک کی شدت سے میں اس طرح گر جاتا تھا. یہ ان کی کیفیت تھی، یہ ان کی حالت تھی، ذریعہ معاش ان کا کوئی نہیں تھا، اور بس وہیں پڑے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا جذبہ ہوگا. اور حجۃ الوداع کا موقع آیا، والدہ کی خدمت کی ضرورت تھی، والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حجۃ الوداع کے موقع میں ملیں گی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں ملتی کہ یہاں پر یہ تھا، اگر ہوگا بھی تو کسی سے نقل کیا ہوگا. یہ ایک دیکھا جائے تو بہت بڑا مجاہدہ ہے، اگر کوئی اس طرح کے کسی حال سے تھوڑا بھی گزرا ہو تو یعنی شاید اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ ایثار، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو سب کچھ اپنا قربان کر دینا. لیکن نہیں، وہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے، کوئی بات نہیں. حج جیسا موقع جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے تھے، ہر طرف سے مجمع انتظار کر رہا تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہے. بہرحال تو ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تیار ہوں یہ حاصل کرنے کے لیے، میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول ہوا کرتا تھا کہ کوئی بات بہت اہم ہے، ہاتھ پکڑ کر فرما دی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بڑی عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا، اس کا مطلب کوئی بہت اہم بات ہوگی، ابھی کچھ کہنے والے ہیں، کچھ فرمانے والے ہیں. میرا ہاتھ پکڑا، مجھ سے فرمایا اور بڑی اہم بات فرمائی، فرمایا انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. کیا کمال اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں، وہ امام تھے اپنے علاقے کے، مدینہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، یہاں بھی آتے تھے، لیکن اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے وہاں امام بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بھی بنا کر بھیجا تھا، یمن بھیجا تھا قاضی ہونے کی حیثیت سے، وہاں کے گورنر کی حیثیت سے، اس زمانے کا گورنر قاضی وہی ہوا کرتا تھا. بہرحال ہاتھ پکڑا، فرمایا انی لأحبک یا معاذ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ان کی تو قسمت کھلی، فرمانے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات، ایک نصیحت کرتا ہوں. یہ وہ نصیحت کی اہمیت کے لحاظ سے کہ ہم بھی اگر کسی کے عمل میں وہ چیز نہ ہو تو ہم بھی اس کو آج سے شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر فرض نماز کے بعد کبھی بھی یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، ہر فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، رب اعنی، یا اللہم، بعض روایتوں میں کہیں ربی آتا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ دیکھو پانچ ہیں، انگلیوں پر شمار کر کے فرمایا پانچ باتیں ہیں یاد رکھنا، تاکہ یاد رہے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں. پھر پانچ باتیں گنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں پر اصل جو مقصد حدیث کے بیان کرنے کا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، عمل نہیں تو اچھا، چلو ٹھیک ہے، عمل خود کرنے کی کوشش کرو، لیکن دوسروں تک پہنچانا تو ہے، پہنچانے کا تو اہتمام کر لو. بلغوا عنی ولو آیا، سیکھو اور دوسروں میری طرف سے پہنچا دو، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے کچھ حصہ، قرآن کی ایک آیت ہی پہنچا سکو، پہنچا دو میری طرف سے. امت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. اقرا، اسی لیے دو مرتبہ لایا گیا. خیر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مکمل کر لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانچ باتیں ہیں، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. پہلی بات فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، روایت مشہور ہے، کئی مرتبہ شاید ذکر بھی آیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. دیکھو، سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو اللہ کی نظروں میں، اپنا اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اپنے رضا حاصل کرنی ہے، تو کثرت نوافل اور کثرت عبادات اصل نہیں ہے، اصل اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچانا ہے. اتق المحارم، گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے. لوگوں کی نظروں میں چاہے نہ ہو، لوگ نہیں دیکھ رہے کہ اچھا یہ تہجد زیادہ لمبی پڑھ رہا ہے، یا کوئی بہت زیادہ لمبے سجدے کر رہا ہے، یا دعائیں زیادہ مانگ رہا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں چاہے نہ ہو، اللہ کی نظروں میں اعبد الناس وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو زیادہ بچا کر رکھتا ہے. ہاں، گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو دعاؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو عبادات کی طاقت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، طاقت ہوگی تو نفس کا مقابلہ کرے گا، تو وہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. دوسری چیز، ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللہ تعالیٰ نے جتنا دے دیا، بما قسم اللہ، عام طور سے ہمارے ذہن کبھی کبھی صرف پیسوں پر آتا ہے یا مال پر آتا ہے. ورضى بما قسم الله لك، اللہ نے تمہاری تقسیم میں جتنا، تمہارے حصے میں جتنا دے دیا، اس پر راضی رہو. کیا ہو جائے گا؟ تکن اغنى الناس، سب سے زیادہ غنی تم بن جاؤ گے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علاج ہے. ہم اس لیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید عام طور سے ابھی بھی ذہن نہ گیا ہو کہ ہمارا ذہن چونکہ پیسے اور مال کی طرف جاتا ہے کہ اچھا، کسی کے پاس پیسے زیادہ، مال زیادہ، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی غنا ہے، لیکن غنا اس سے آگے ہے جو یہاں اس حدیث میں بتایا گیا، بما قسم اللہ لک. بما، ما کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، ہر وہ چیز، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہے، کسی کی بات پر نظر نہ رکھو، اس کو عزت دی ہے، اس کو شہرت دی ہے، اس کو کوئی مقام دیا ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، یا مثلا ہم کہیں جاتے ہیں، ہمارے بہت بڑی ناراضگیوں کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ توقعات. آپس میں لڑائی جھگڑے اور ناراضگیوں کے سب سے بڑے اسباب ہم تلاش کریں تو توقعات. مجھے تو امید تھی کہ مجھے یہ دے گا، مجھے امید تھی کہ میرا ساتھ یہ کرے گا. نہیں، اس کی چیز اس کے پاس رہنے دو، اس کا معاملہ اس کے پاس رہنے دو، اس کے اخلاق اس کے پاس رہنے دو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کسی سے نہ حسن اخلاق، نہ حسن کسی سے مال، نہ کسی سے کوئی چیز مل جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. نہیں ملا، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ورد بما قسم اللہ، جو مل گیا وہ ٹھیک، کسی نے ہمارے ساتھ، ہم کہیں گئے، کسی نے ہمارا خیال رکھا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم نے پہلے سے امیدی توقعات ہی ایسی نہ رکھیں، توقعات جب رکھتے ہیں تو پھر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، یہی خاندانوں میں لڑائی جھگڑوں کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے، اچھا اس نے تو یہ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ توقعات جب رکھی ہیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں، انسان کو ذہنی بھی سکون مل جائے گا، لڑائی جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، خیر الغنا غنا القلب، اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، احسن الی جارک، فرمایا کہ دیکھو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تکن مؤمنہ، بعض روایتوں میں ہاں مسلمن آتا ہے، کہ دیکھو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ صرف یہی فرمایا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایسی چیزیں جس سے پڑوسی بھی ہمیں یہ دیکھیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ اچھے لوگ ہیں، لوگ اسلام کو اس ملک میں ہم اس علاقے میں ہم دیکھیں، ان علاقوں میں تو لوگ اسلام کو ہمارے گھر میں آ کر نہیں سیکھیں گے، باہر سے دیکھیں گے یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کا طور و طریق کیا ہے، یہ صاف ستھرے ہیں یا نہیں ہیں۔ گھر میں جتنی بھی صفائی ہوگی، ہم جتنا بھی پاکی کا اہتمام کرتے ہوں گے، باہر سے گھر صاف ستھرا نہیں ہے کہیں گے اچھے لوگ گندے لوگ ہوں گے۔ ہمارے جو عام ایک سوچ ہوتی ہے کہ نہیں ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، جو بھی سوچ ہے، جو بھی اس کی وجہ ہے، جو بھی آزار ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے گھر باہر سے بھی انسان صاف ستھرا، سجانے وغیرہ کے چاہے ذکر نہ ہو الگ بات ہے، صاف ستھرا انسان رکھے۔ ہم دوسروں کو یہ تعلیم نہ دیں ہمارے باہر سے وہ گھر دیکھ کر، اندر آ کر کوئی نہیں دیکھتا، باہر سے کوئی دیکھ کر یہ نہ سیکھے کہ اچھا اسلام ان کو کچھ سکھاتا ہی نہیں کہ کوئی نظم ہو، کوئی ترتیب ہو، ہر طرف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ادھر یہ کچرا ہے، ادھر یہ کچرا ہے، جب وہ گھاس کاٹتے ہیں تو ہماری طرف اڑا دیتے ہیں، برف صاف کرتے ہیں تو شول کر کے ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، یہ چیزیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ احسن الی جارک، یہ تو تکلیف نہ دینے کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کبھی کچھ بھیج دیا، یہ ہم اسلام کو گویا کہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے، جیسے میں نے کہا تھا زبان استعمال نہ کریں، کم از کم اپنے عمل سے تو ہم دوسروں کو اسلام کا اچھا ہونا یہ ثابت کریں، ان کو کبھی تکلیف نہ ہو، ہمارے گھر میں کبھی ایسا شور نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، ہم کوئی ان کو ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ احسن الی جارک تکن مؤمنا، تیسری چوتھی بات، واحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہارا اسلام اور ایمان کامل ہو جائے گا۔ انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سوچے میں اس جگہ ہوتا تو کیا میں کیا پسند کرتا، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھے اور سوچے، تو اس سے بہت سے مسائل کا سوچنا اور فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ احسن الی جارک، اور احب للناس ما تحب لنفسک، اور چوتھی بات فرمائی کہ ولا تکثر الضحک، اور ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے، دل میں قساوت پیدا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ دل میں سختی کس چیز سے آتی ہے، دل میں جب سختی آ گئی پھر ہدایت اس میں جاتی نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ پھر ہم کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، دل کی سختی کے متعلق اور دل کی نرمی کے متعلق انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ بنیادی تعلیمات ہیں، سیکھنا اور سکھانا، یہ ہم ایک امت ہونے کے لحاظ سے ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا نزول قرآن کے اعتبار سے جو پہلی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ہر شخص کے ذمے اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے سیکھنا اور سکھانا، جو بھی طریقہ اس کے لیے اختیار کرے، لیکن ذمہ داری آ گئی ہے ہر شخص کے ذمے۔ پھر قرآن کی جو ترتیب ہے، جو مصحف کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی تعلیم ہمیں جو دی گئی ہے وہ ہدایت کی، تو علم اور ہدایت یہ دونوں چیزیں، اور ہدایت جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ دعا کے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری تعلیم جو اہم ہمیں دی گئی ہے، یا نزول قرآن کی جو قرآن کی جو ترتیب ہے، مصحف والی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے جو پہلی تعلیم دی گئی ہے وہ دعا کی تعلیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الدعا بھی کہا گیا۔ قرآن کریم کی ہم دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، صرف دعاؤں کو، تو ظاہر ہے یہ دعائیں ان دعاؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہیں جو ہم اپنے الفاظ میں اپنے طور سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نسخہ ہے۔ ہم کسی جگہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، کورٹ ہے، یا کسی چیز میں ہم کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے طور سے کوئی درخواست لکھی، وہ کہتے ہیں یہ کیا لکھا، یہ اس طریقے سے لکھ کے دو۔ ایک مثال شاید مدرسے کے لحاظ سے، ایک مثال جو ابھی چل بھی رہی ہے، معاملہ چل بھی رہا ہے، تو ایک کوئی شخص کسی جگہ داخل ہونا چاہتا ہے، تو دوسرے مدرسے والے یہ کہیں گے کہ اچھا کیا پڑھا ہے وہ لکھ کر لاؤ، مدرسے والوں سے لکھوا کر لے آؤ۔ اب لکھ کر دے دیتے ہیں, وہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ ہاں میں نے فلانے مدرسے میں پڑھا ہے. وہ کہیں گے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, تمہیں اگر دورہ حدیث میں داخل ہونا ہے یا فلانے درجے میں داخل ہونا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ تم نے کیا کیا پڑھا ہے, یہ تفصیل تو بتاؤ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کون سے درجے میں داخل. ٹھیک ہے, پڑھ کے آئے ہو, ناظرہ پڑھا ہے, قاعدہ پڑھا ہے, حفظ پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے, ہمیں کیا پتا کیا پڑھ کے آئے ہو. تو اچھا ٹھیک ہے, ہم تمہیں نمونہ دکھاتے ہیں, اس طریقے سے لکھ کر لاؤ. اچھا, وہ اس طریقے سے لکھ کر دے دیتا ہے. یہ جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں یہ اس طرح ہیں کہ اچھا گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح مانگو, تمہیں مانگنے تو آتا نہیں, میں بتاتا ہوں اس طریقے سے مانگو, یہ مانگنا ہے. یہ قرآنی دعائیں گویا لکھ کر پہلے سے دے دیا ہے, جب یہ درخواست اس میرے الفاظ میں تم پیش کرو گے, میرے طریقے سے پیش کرو گے, تو ظاہر قبول کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے, یہ قبول کرنے ہی کے لیے بتایا جا رہا ہے. اب ان دعاؤں میں بھی ہم دیکھیں تو اس کی مختلف اقسام ہیں جو قرآن کریم میں دعائیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو وہ دعائیں ہیں جس کو ہم کہہ لیں ویسے قرآن کریم کی تمام ہی دعائیں وہ ہیں جو بڑی اہم ہیں, اور اس کو الحزب العظم کی جو پہلی منزل ہے اس میں عام طور سے یہ دعائیں قرآن کریم کی جو دعائیں وہ جمع کر دی گئیں. تو وہ تو قرآنی دعائیں ہیں, ان دعاؤں میں بھی ایک قسم ان دعاؤں کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, ہر قرآن پڑھنے والے سے خطاب ہے, یہ مانگنا ہے. قل, قل کہہ کر کہا گیا, وقل رب زدنی علما, وہی علم والی بات, علم میں اضافے کی دعا کہ صحیح علم ہوگا تو عمل ہوگا, ورنہ انسان عمل میں کوتاہی غلطی کر لیتا ہے. تو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا, یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. دوسری دعائیں ہیں انبیاء کی دعائیں جو بیان کی گئیں کہ اچھا دیکھو فلاں نبی نے یہ مانگا, فلاں نبی نے یہ مانگا, بڑی اہم دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں رب زدنی, رب حب لی حکمًا والحقنی بالصالحین, کتنی جامع دعائیں. حکمًا علم کا اعلیٰ درجہ جس میں سمجھداری کے ساتھ علم ہو, کہ حکمًا حکمت بھی عطا فرما, والحقنی بالصالحین نیک لوگوں میں شامل فرما. انبیاء کے دعاؤں میں خاص ظاہر دعاؤں کا بھی انتخاب قرآن میں پیش کیا گیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ ہے مانگنے کا طریقہ, میرے بندوں نے اس طرح مانگا اور اس طریقے سے انہوں نے ان دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے کمالات حاصل کیے. تو ایک تو عام انبیاء کی دعائیں جو بیان کی گئیں قرآن کریم میں دعائیں سکھائی گئیں وہ دعائیں ہیں, اس سے بڑھ کر وہ دعائیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ, جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ مانگو, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, یہ مانگنے کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ مانگو, اس کا درجہ اور ہو گیا, تاکید آ گئی. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تاکید ہے, کوئی اہمیت ہے کہ انسان کو بہت سے شرور و فتن سے بچنے کے لیے, حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی ہے, اور شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الناس, قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, شیاطین کے وسوسوں سے یا اللہ میری حفاظت فرما, واعوذ بک رب یحضرون, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری اتنی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے مانگو, قل کہہ کر حکم دیا. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے بڑی دعا ہمیں کہی گئی ہے وہ سورۃ الدعاء, سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی گئی ہے. ظاہر ہے کہ تمام پورے قرآن میں سب سے اہم سورت سورۃ الفاتحہ ہے, اور یہ وہ سورت ہے کہ اس کو گویا سورۃ الدعاء بھی کہا گیا, سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا. نماز جو ہے جس کا کل تذکرہ آیا تھا, جو دین کے ارکان میں ایک اہم رکن, دین کا ایک ستون, کہ اگر صحابہ کے دور میں کسی عمل کے ترک پر کفر سمجھا جاتا تھا تو نماز کے ترک پر سمجھا جاتا تھا, یہ سورۃ فاتحہ اس کا ایک اہم ترین جز ہے, اسی وجہ سے اس کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا. اور حدیث سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو, میں سورہ فاتحہ کو, میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا, آدھی آدھی, آدھی میری آدھی بندے کی. وہ کیسے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. تو یہاں تک تو تین آیتیں ہو گئیں, یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے, ظاہری اعتبار سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اگرچہ کسی بھی سخی کی کسی بڑے کی تعریف جو ہے وہ مانگنا ہی ہوتا ہے. ہم نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ جب مانگنے والے آتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کچھ کہتے نہیں کہ ہمیں دے دو, یہ کر دو, آپ تو بڑے سخی ہیں, آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ تو بڑے دل والے ہیں, بس تعریف کر دیتے ہیں. اسی کو علماء نے, پہلے تو ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن عملی طور پر جنہوں نے دیکھا وہ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بڑے کی تعریف یا کسی سخی کی تعریف کر دینا گویا مانگنا ہے. پہلے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور اشعار کہہ دیتے تھے, تعریف یا اشعار کہہ دیتے تھے, مانگتے نہیں تھے, تعریف یا اشعار کہہ دیے, کوئی بات کہہ دی, کوئی اچھا جملہ کہہ دیا, بادشاہ انعام کے طور پر کچھ دے دیتا تھا. یہ ہم جو قرآن کریم میں جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں یا ہم ویسے ہی الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، مانگ کچھ نہیں رہے لیکن حقیقتاً مانگ رہے ہیں، اس کو دعائے حکمی کہتے ہیں، یہ حکمن دعا مانگنا ہے، یہ دعائے حکمی ہے۔ شرح نے لکھا ہے کہ یہ دعائیں حقیقی الفاظ کے لحاظ سے چاہے ہم نہیں مانگ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنا، یہ مانگنا ہی ہے، دعا ہی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال الحمدللہ رب العالمین میں ظاہری الفاظ کے لحاظ سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، صفات بیان کر رہے ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا جب کسی کو کوئی اختیار نہ ہوگا، اس دن کا مالک اور پورے اختیارات اللہ تعالیٰ کو ہوں گے، تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایاک نعبد، عبادت کے لائق تو تیری ہی ذات ہے، ابھی تک ہم نے کچھ مانگا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ 3.5 آیتیں ایسی ہیں جس میں ہم صرف اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 3.5 آیتیں رہ جاتی ہیں، 3.5 آیتیں رہ جاتی ہیں، ایاک نستعین، یا اللہ تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں، اب یہ مانگنا آ گیا، ایاک نستعین، تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اہم چیز جو مانگی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سکھائی، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ظاہر ہے اب وہ صراط الذی، اسی کی پھر آگے تشریح ہے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت کس کو کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ سورہ فاتحہ جس کو سورۃ الدعاء دعا کہا گیا، اس میں دعا ہے کون سی؟ بس وہی ہدایت کی دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی دعا اگر انسان اپنے لیے کسی کے لیے کرے تو وہ ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا، اہم ترین صورت میں سکھایا، ہم ہر رکعت میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو؟ ہدایت کا مفہوم کیا ہے، قبولیت کا مفہوم کیا ہے، قبول کب ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی بہرحال ذہن میں رکھنی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يقبل الله الصلاة قلب غافل لاهن، او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عام طور پر ہم جب دعا مانگتے بھی ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے مانگنا، دونوں کو جمع کرنا ہے، پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں کہ یا اللہ یہ میں مانگ رہا ہوں تجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تیرے حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں اور اب میں تیرے سے ہدایت مانگ رہا ہوں، اور ہدایت میں نیت کیا کرنی ہے، کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ بہت سی مرتبہ ہمارے ذہنوں، تو ایک تو یہ کہ ذہن حاضر ہو، حضور قلب کے ساتھ ہو، تو پھر دعا میں قبولیت آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں ہم، اس کا مفہوم کیا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے، اور یہ اس پر انشاءاللہ بات کرنی کہ ہدایت ہے کیا، یہ دل میں کبھی ہدایت آئے اور کبھی ہدایت سلب ہو گئی، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہدایت، پہلی بات تو یہ کہ ہدایت صرف اس کو نہیں کہتے جو عام ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اچھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور وہ کفر سے ایمان میں داخل ہو گیا، یہ تو ہے ہدایت، بہت بڑی قسم ہے ہدایت کی۔ تو ہدایت کفر سے ایمان میں داخل ہونا، وہ بھی ہدایت ہے۔ پھر ایمان میں داخل ہونے کے بعد انسان اگر گناہوں والی زندگی میں جا رہا ہے، اس کے بعد نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، وہ بھی ہدایت ہے۔ ہدایت کے بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو ایک تو کفر سے ایمان میں داخل ہونا وہ ہے، لیکن ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہدایت کے بنیادی دو مفہوم ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو صرف راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی، اختیار کرو نہ کرو۔ وہ اما ثمود فہدیناہم، قوم ثمود کو بھی ہدایت دی تھی، وہ کون سی ہدایت، راستہ بتا دیا تھا ان کو، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، آپ ہدایت دے رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں، وہ والی ہدایت تو آپ کو اختیار ہے، وہ کام آپ کا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہدایت پر کسی کو لے آنا، کسی کو توفیق دے دینا، کسی کو منزل پر لے آنا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ہدایت کے دونوں مفہوم ہیں، ایک مفہوم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہی تھی، لیکن دوسرے مفہوم کے لحاظ سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آخری وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آخری وقت ہے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، آخری وقت ہے، میں اس کلمہ، آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو آخرت میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا دوسرے سرداران قریش وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے آخری مرتے وقت ڈر گیا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، لوگ کیا کہیں گے، کلمہ نہیں پڑھا, توفیق نہیں ہوئی, ہدایت میں جانب اللہ مقدر نہیں تھی. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس پر جو غم ہونا تھا وہ ہوا, اور بہت زیادہ افسوس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے. آیت نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت, جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں, آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. اب جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا, راستے وہ کھلے ہوئے ہیں. اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا تو پھر مانگنا بھی تو ہر ایک کے لیے آسان نہ ہوتا. اللہ تعالی نے راستہ آسان کر دیا کہ براہ راست اوپر سے انسان جب چاہے مانگ لے, دل سے مانگے, ہاتھ اٹھا کر مانگے, کسی زبان میں مانگے, مانگ لے. اللہ تعالی مانگنے پر اللہ تعالی کے دروازے کھلے ہیں رحمت کے دینے کے لیے. عجیب واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خدمت کیا کرتا تھا, ایک لڑکا تھا جو یہودی تھا, اصل کے لحاظ سے کوئی یہودی تھا, ان گھرانہ تھا, اس کا بیٹا خدمت کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, عبد القدوس نام بیان کیا جاتا ہے اس کا. وہ بیمار ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی لوگوں کے احوال معلوم کرنے کی, بیمار ہے, اچھا یہ عادت کے لیے تشریف لے گئے, پتہ چلا اچھا آخری وقت ہے, اس سے کہا کلمہ پڑھ لو. اس کے والد وہیں کھڑے تھے تو وہ اپنے والد کو دیکھنے لگا کہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں, بیمار تھا, آخری حالت ہے, والد سے کی طرف دیکھا. والد نے, چونکہ وہ جانتے تھے ہدایت, یعنی علم کے لحاظ سے ہدایت ان کو حاصل تھی, وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں, والد نے بھی سوچا کہ اچھا دنیا میں تو میرے ساتھ رہا ہی ہے, آخری وقت کلمہ پڑھ لے گا, آخرت کے مزے اٹھا لے گا, اس کی انصاف کی بات ہے اور حق پسندی کی بات ہے. والد نے بیٹے سے کہا اطع ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان لو. بچے نے کلمہ پڑھ لیا, اس کی جان نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, کہ اس کو میرے ذریعے اللہ تعالی نے مجھے اس کو یعنی مجھے موقع دیا اور اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی کہ یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آخرت کی نجات اس کو حاصل ہو گئی. یہ اب وہ ہے ایک یہودی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آخری وقت آیا کلمہ پڑھ لیا. چچا ہیں, ہمیشہ ساتھ دیتے رہے, مقابلہ کرتے رہے, کتنی دشمنیاں ان کو, کتنے دشمنوں کا سامنا واسطہ پڑا, عجیب عجیب واقعات. وہ شعیب ابی طالب کا واقعہ, جب تمام قوم نے سب کو الگ کر دیا تھا اور ان کے پاس جو تنگی تھی, مشکلات تھیں, لیکن سب کچھ میں ساتھ دیا, ہر چیز میں ساتھ دیا, لیکن ہدایت من جانب اللہ مقدر نہیں تھی. تو یہ ہدایت, یہ ایک اہم چیز ہے. کفر سے ایمان میں آنا یہ ایک ہدایت ہے, اس کے بعد ہدایت کے درجات ہیں, اور یہ ہدایت حاصل کیسے ہو, ہدایت سلب کیسے ہوتی ہے, قلب میں قساوت, ان چیزوں پر انشاءاللہ کل پھر مزید بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.